بلکہ اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی کی ایک نعت سنات کو ہم پڑھیں گے، جگہ جگہ اس کی تشریح کریں گے، اور آپ میں کے جو پرانے حضرات ہیں وہ جانتے کہ شب میلاد کے موقع پر ہمارے استاد حضرت علامہ مولانا قاری محمد مصلح الدین صدیق رحمت اللہ تعالی نے جب اس محفل کا آغاز کیا تو ان کا طریقہ بھی یہی تھا کہ وہ اس نعت کی تشریح فرماتے اور اسی پر گفتگو فرماتے، تو ہم کوئی واعظ یا تذکرہ نہیں بلکہ یوں سمجھ لیں یہ محفل اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر شریف کی محفل ہے۔ وہ نعت ہمارے ساتھ کچھ اور حضرات بھی پڑھیں گے اور اس میں ہم ایک ایک شعر کا حزم استطاعت اس کا ترجمہ کریں گے، اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ اس تقریب کے انعقاد کرنے والے حضرت علامہ مولانا قاری محمد مصلح الدین صدیق رحمت اللہ تعالی علیہ، تو یہ محفل جب تک جاری رہے گی یقیناً ان کو اپنے مقبرے میں اس کا ثواب ملتا رہے گا اور انشاءاللہ تبارک و تعالی ملے گا۔ تو اس کا آغاز حضرت علامہ مولانا قاری محمد مصلح الدین صدیق رحمت اللہ علیہ نے کیا، اللہ تعالی ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کی دینی خدمات کو اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ بلند آواز سے درود شریف کا نظرہ، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معود الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ، سچی بات سکھاتے ہیں، سچی بات سکھاتے ہیں، سیدھی راہ چلاتے ہیں، سیدھی راہ چلاتے ہیں، اجی سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں، ڈوبی ناویں تراتے یہ ہیں، ڈوبی ناویں تراتے یہ ہیں، گلتی نہیں جماتے یہ ہیں، جلدی جماتے یہ ہیں۔ بعض روایتوں میں ہے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ، یہاں تک تو قرآن مجید فرقان حمید میں ہے کہ انہوں نے 950 برس تبلیغ کی، ایمان لانے والوں کی تعداد 80 یا 100، لوگوں کو راہ راست دکھاتے رہے، قوم ہے کہ مان کے نہیں دیتی، اللہ کے نبی کو جلا لاتے، اور اللہ کے نبی نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کر دی اپنی قوم کے خلاف، وقال نوح ربی لا تظم علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ تبارک و تعالی کسی کافر کو زمین پر زندہ مت چھوڑ، سب کا ملیا میٹ کر دی۔ اور کہتے ہیں انک ان تذرہم یضلوا عبادک، اگر تو نے انہیں چھوڑا یہ تیری عبادت نہیں کرے، ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، نہ جنیں گے یعنی ان سے جو اولاد ہوگی وہ بھی فاجر اور بدکار ہیں، ان سب کا ملیا میٹ کر دے۔ تو آپ نے 12 سنا، ایک سیلاب آیا، ایسا لگا جیسے زمین نے اپنے گویا کنویں اور سوراخ کھول دی، اور سارا پانی، اتنا پانی کہ حضرت نوح علیہ السلام نے سوائے اس کے کہ جو اپنی کشتی میں بٹھایا اس کے علاوہ کوئی نہیں بچا، اور سب کے سب جو ہیں وہ غرق ہو گئے۔ اب غور فرمائیے، آپ بات طول نہ پکڑ جائے، اللہ کے نبی نے جب رب کریم کی بارگاہ میں کہا کہ مولا ان سب کو غرق کر دے، سب کا ملیا میٹ کر دے، اور اگر تو نے انہیں زندہ چھوڑا تو یہ تیری عبادت نہیں کریں گے، ایمان نہیں لائیں گے، او ولا یلدو الا فاجرن کفارا، نہ جنیں گے یہ مگر بدکار، اور کافر ان سے جو اولاد ہوگی وہ بھی کافر ہوگی اور بدکار ہوں گے، فاسق ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے یہ نہیں کہا وہ یعلم ما فی الارحام، ماں کے پیٹ کا حال تو میں جانتا ہوں، آپ کب سے جاننے لگ گئے؟ آج آپ دیکھیے سائنس نے کتنی ترقی کر لی کہ جب ماں کے پیٹ میں بچہ جنم لیتا تو ایک اسٹیج ایسا آتا کہ ایکس رے کے ذریعے سے بتا دیا جاتا ہے کہ پیٹ میں لڑکی ہے یا لڑکا. یہ سائنس نے بڑی کامیابی تو حاصل کر، مگر اس کے منفی اثرات کیا ہوئے اگر آپ دیکھیں اور ملاحظہ فرمائیں. پاکستان میں یہ لعنت پھر بھی کچھ کم ہے، ہندوستان میں بہت زیادہ. جب دیکھتے ہیں لوگ کہ بچی پیدا ہونے والی، حمل کو ضائع کرا دیتے ہیں، مار دیتے ہیں، یعنی اس لیے کہ جہیز دینا پڑے گا، پیسہ خرچ ہوگا. اور ایسے لوگوں کی تعداد جو اپنے بچوں کو ضائع کرتے ہیں کہ سروے کے مطابق ایک سال میں 50,000 سے زائد. اب اور فرمائیے، اس سے ایک نقصان تو یہ ہوا کہ پیدائش سے پہلے پتہ لگ جائے. عام طور پہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ماں کے جو پیٹ میں وہ نبی نہیں جانتے، حضور والا ماں کے پیٹ میں کیا، حضرت نوح علیہ السلام تو باپ کی پشت کا حال بتا، ماں کے پیٹ کا نہیں باپ کی پشت کا حال بتا. مجھے بتائیے آپ، کوئی ایسا الٹرا ساؤنڈ نکلا ہے، کوئی ایسا آلہ نکلا ہے کہ باپ کی پشت میں جو جوہر ہے اسے کیچ کر لے؟ اچھا یہ تو یہ کہ چلو صاحب لڑکی ہے یا لڑکا، لیکن آپ نے دیکھا کیا اتنی سائنس ایڈوانس ہونے کے باوجود کیا ماں کے پیٹ اور باپ کی پشت کا الٹرا ساؤنڈ کر کے یہ پتا لے کہ اس کی پشت میں کافر ہے، بےمان ہے یا مومن ہے؟ کوئی آلہ آج تک نہیں ہوا. تو سائنس کتنی ترقی کر گئی، مگر اللہ کے نبی کائن من جانب اللہ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد ان کی وحی کے مطابق بولتے ہیں. تو حضرت نوح علیہ السلام ماں کی پیٹ کی بات کرتے ہو تم، وہ تو باپوں کی پشتوں کا حل بتا کہ ان کے پشتوں میں جو اولاد ہے وہ بھی کافر اور بےمان ہے. اس لیے انہوں نے دعا کی، اور یہاں تک کہ ساری قوم غرق ہو گئی. جب نوح علیہ السلام کا بجرا کشتی جب تیرنے لگی اور اس میں کسی قسم کی حرکت آئی تو رب کریم نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا، حضرت نوح اپنی کشتی پر اسم محمد لکھ دو صلی اللہ علیہ وسلم. جب انہوں نے حضور علیہ السلام کا نام لکھا تو کشتی کو قرار آ گیا. تو آپ نے دیکھا اعلی حضرت امام اہل سنت کیا ترجمانی کرتے ہیں، ڈوبی نہ تراتے یہ ہلتی جماتے جماتے ٹوٹی آسے بندھاتے ہیں ٹوٹی آسے بندھاتے ہیں چھوٹی نبضیں چلاتے ہیں چھوٹی نبضیں چلاتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تو قرآن مجید فرقان بڑا مشہور ہے. اس زمانے میں کہتے ہیں کہ طب علم طب بڑے عروج پر تھا، اور طبیب یا ڈاکٹر کسی بیمار کا اس وقت تک علاج کرتا ہے جب تک وہ زندہ ہو. مجھے بتائیے کیا کسی ڈاکٹر نے یہ دعویٰ کیا کہ میں مردوں کو بھی زندہ کر دیتا یا مردوں کا بھی علاج کرتا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب جلوہ گر ہوئے تو آپ نے فرمایا میں زندوں کا بھی علاج کرتا ہوں اور مردوں کا علاج بھی کرتا ہوں، جو انتقال کر جائیں ان کا بھی علاج کرتا ہوں. زندوں کا کیا علاج کرتے؟ کوڑی، برس کے داغ جس کو ہوں. عیسیٰ علیہ السلام مسا کر دیا کرتے تھے، وہ ٹھیک ہو جایا کرتا. اور کیچڑ سے پرندہ بناتے اور پرندہ بنانے کے بعد اس میں پھونک دیتے، فوراً وہ زندہ ہو کر اڑنے لگ جاتا. اور یہ بھی قرآن مجید فرقہ ہمی سے ترشو کہ تم گھر میں جو چیزیں چھپا کر کے آتے ہو میں جانتا ہوں کہ کون سی چیز کہاں رکھی ہوئی ہے، اس کا بھی تمہیں پتا بتا سکتا ہوں کہ تم نے گھر میں کیا چھپا. اور مردوں کو بھی زندہ کر دیا کر دے بے اذن اللہ، اللہ تبارک و تعالی حکم. اور حضور علیہ السلام نے بھی مردے زندہ کیے. حضور علیہ السلام کا مقام تو بہت بلند ہے، حضور علیہ الصلات والسلام کے غلاموں نے بھی مردے زندہ کیے، حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے بھی مردے کو زندہ کیا، اور بھی بے شمار اولیاء کرام کے متعلق مشہور ہے، صاحب بہجت الاسرا نے اس کو نقل کیا کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے مردے جلائے. صاحب بہجت الاسرار نے ان سوالوں کا جواب دیتے ہوئے ایک جگہ یہ کہا کہ حضور غوث الاعظم پر جو اعتراضات قائم کیے جاتے ہیں اس میں سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ کیا حضور غوث اعظم نے مردے جلائے؟ امام شکونی فرماتے ہیں حضور غوث الاعظم نے مردے بھی جلائے، اور اس پر کئی واقعات انہوں نے نقل کیے. یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کا یہ حال، تو حضور علیہ السلام کا کیا حال ہوگا؟ ہم اختصار کے ساتھ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مردے جلائے کن کن موقع پر، ایک دو مثالیں دیں یا اصولی طور پر کچھ باتیں کرتے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مردوں کو جلایا. مثلا ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آتا اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ میں اپنی بچی کو زندہ درگور کر دیا. وہ بچیوں کو دفن کر دیا کرتے تھے، زندہ مار دیا کرتے تھے، آپ اسے زندہ کریں تو میں ایمان لے آؤں. حضور علیہ السلام نے فرمایا چلو، کہاں دفن کی تھی اپنی بچی؟ وہ لے گیا، وہ جگہ بتائی. حضور علیہ السلام نے اشارہ فرما قم بزن اللہ، وہ لڑکی اپنی قبر میں سے زندہ ہو کر نکل گئی. حضور علیہ السلام نے اس لڑکی سے پوچھا کیا تو دنیا میں دوبارہ آنا چاہتی؟ اس نے منع کر دیا. حضور علیہ السلام کا پوچھنا یہ بتا رہا، اگر وہ کہتی کہ میں دنیا میں آنا چاہتی ہوں تو حضور کو اختیار تھا، جبھی تو آپ نے پوچھا کہ تو دنیا میں آنا چاہتی ہے یا نہیں. اس نے منع کر دیا. کیوں منع کیا؟ کیوں نہیں آنا چاہتی؟ بڑی عجیب بات کہی اس نے جو ایمان تازہ ہو جائے. کہا میں اس لیے دنیا میں نہیں آنا چاہتی، میں نے اپنے رب کو اپنے ماں باپ سے زیادہ مہربان پایا. رب جو ہے اپنے ماں باپ سے زیادہ مہربان، اس لیے میں دنیا میں نہیں آنا چاہتی. مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مردے جلائے. کئی ایسے واقعات عزیزان گرامی کتابوں میں ہیں. شاہ عبدالحق محدودی دہلوی رحمت اللہ نے کافی شافی اور وافی اس پر کلام کیا. طرز یہ یوں جلایا. اور اس کے بعد دوسری بات آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے موقع پر ایک خاتون نے بکری کے شانے میں زہر ملا کر حضور کو دے دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی گوشت تناول فرمایا، اور حضور علیہ السلام کے ساتھ ایک صحابی نے بھی گوشت تناول کر لیا. وہ زہر اتنا قاتل تھا، اتنا شدید تھا، ان صحابی کا تو اسی وقت وصال ہو گیا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لقمہ لیا تو بکری کا شانہ حضور سے کلام کرنے لگا، اے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ میں زہر، مجھ میں زہر. تو اب ایک روایت میں تو یہ ہے کہ جو صحابی جاں باپ ہوئے ان کی قصاص میں تعدیب میں اس عورت کو قتل کر دیا گیا، اس کے خلاف بھی اور بھی روایتیں. ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ بات آئے کہ گوشت نے پہلے کلام کیوں نہیں کیا، کھانے کے بعد کیوں کلام کیا، اور یہ حدیث شریف میں یہ بھی آپ کے ذہن میں رہے. ایک ہے شہادت جہل، ایک ہے شہادت سروی. مثلا کہیں آدمی قتل کر دیا جائے اس کو ہم کہیں گے شہادت جہل. سروی جیسے کوئی شخص طاعون کے مرض میں مر جائے، دب کر کے مر جائے، بیماری میں مر جائے، عورت بچے کی ولادت ہو اور اس میں اگر کوئی خاتون کا انتقال ہو جائے، یہ بھی شہید. اور اس میں یہ بھی ہے کہ زہر خورانی سے جو آدمی مرے وہ بھی شہید. زہر کسی کو دیا گیا اور زہر کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو جائے تو یہ بھی شہید ہے. یہ شہادت سری اس کو کہیں گے. تو یہ کہا جائے کہ سب نے شہادت پائی، کیا حضور علیہ السلام نے بھی شہادت پائی؟ سب سے پہلے ایک بات تو یہ ذہن میں رہے کہ شہادت یہ ایسا منصب نہیں کہ نبوت سے افضل، بلکہ حضور علیہ السلام جب اللہ کے نبی نبی الانبیاء ہیں تو حضور علیہ السلام کے سامنے منصب شہادت تو اس سے کم درجے کا، لیکن اس منصب کے باوجود بھی حضور نے شہادت پائی. اس زہر کو جو اس عورت نے دیا تھا آپ کو، آخری وقت بھی اسی نے حضور کو بڑے پریشان کیا، اور اس پریشانی میں اور اس کی وجہ سے حضور علیہ السلام کا وصال ہوا. علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو شہادت بھی عطا فرمائی. ایک بات صاحب, حضور علیہ السلام سے اس شانے نے پہلے کیوں نہیں کلام کیا, کھانے کی نوبت نہیں آتی؟ وہ سنی حدیث میں کیا ہے, حضور علیہ الصلات والسلام نے اس سے پوچھا کہ تو نے ایسا کیوں کیا. اس نے دو باتیں بتائیں. اس نے کہا میں نے سنا ہے آپ کی شہرت, اور اگر آپ بادشاہ ہیں تو میں آپ کو زہر دے دوں تاکہ آپ سے جان چھوٹ جائے. معاذ اللہ, یہ جملہ اس نے کہا. اور اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو میں نے یہ سن رکھا ہے کہ اللہ کے نبی پر زہر کا اثر نہیں ہوتا. اب جب زہر کا اثر نہیں ہوا, اس سے پتا لگا کہ آپ بادشاہ نہیں ہیں بلکہ نبی ہیں. مجھے بتائیے, اگر یہ گوشت پہلے کلام کر دیتا تو کیا اس کی یہ مراد پوری ہوتی؟ ہرگز نہیں ہوتی. تو اس نے اس طریقے سے پرکھا کہ اگر آپ بادشاہ ہیں تو اسی میں آپ کا وصال ہو جائے, اور اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں تو نبی کو زہر اثر نہیں کرتا, اس لیے حضور علیہ السلام پر زہر کا اثر نہیں ہوا. لیکن اس میں جو بات ہم بتانا چاہ رہے ہیں, ایک آدمی زندہ ہو, جیسے حضور نے ایک لڑکی کو زندہ کیا, اس کے سارے اعضاء اور جوارے موجود ہیں, اس نے کلام کیا. بکری کا ایک شانہ, اس کے بدن کا ایک جز کا کلام کرنا, اس کلام کرنے سے کہیں زیادہ عزیزان گرامی حیرت انگیز ہے کہ بکری کا ایک جز وہ حضور علیہ السلام سے کلام کرتا زندہ ہو کر, یہ اس سے زیادہ عجیب و غریب. اور اسی طریقے سے واقعے کو سنیے, جب حضور علیہ السلام منبر شریف پر نہیں بیٹھتے, لایا نہیں گیا, ایک کھجور کے تنا سے ٹیک لگا کر خطبہ فرمایا کرتے, ایک خاتون نے منبر شریف بنایا, مسجد نبی میں بھیجا دیا, حضور اس پر بیٹھے تو آپ نے اسے پسند فرمایا اور آپ منبر شریف پر بیٹھ کر خطبہ ارشاد فرما رہے. راوی کہتے ہیں ایک رونے کی آواز آئی, اتنی دردناک, اتنی کربناک, کہ اگر حضور اس کے ساتھ کو وہ معاملہ نہ فرماتے جو آپ نے کیا, قریب تھا کہ ہمارے جگر پھڑ جاتے. وہ اتنی کربناک اور دردناک آواز سے رو رہا. حضور علیہ السلام, اس میں روایت مختلف, اسے اپنے قریب بلایا, وہ کھجور کا سوکھا ہوا تنا اس پر ہاتھ رکھ دیا, اس کا گریا ختم ہو گیا. ایک روایت میں حضور تشریف لے گئے اور اس پر ہاتھ رکھا, اس نے رونا ختم کر دیا. صحابہ پر ہار کھلا کہ یہ رونے کی آواز تو کھجور کے تنے کی تھی, یہ رو رہا. اور پھر حضور علیہ السلام نے اس سے کہا, یہ دیکھیے اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ تو رونا بند کر دے گویا, اگر تو چاہے تو میں تجھے جنگل میں لگا دوں, تو اسی طرح پھل دینے لگ جائے جیسے پہلے پھل دیتا. مگر وہ درخت نے اس پر ہاں نہیں کہی. پھر حضور نے اس کو دوسری پیشکش کی, فرمایا اگر تو چاہے تو میں تجھے جنت میں لگا دوں کہ تیرے پھل انبیاء اور اولیاء کھائیں. وہ درخت اس پہ راضی ہو گیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا جا, ہم نے تیرے ساتھ ایسا کر دیا, ہو گیا زمین سے اکھیڑ کر تجھے جنت میں لگا دیا. اللہ اکبر. اب یہاں بات یہ ہے, کھجور کا سوکھا تنا, اس میں جان کیسے آ گئی, وہ کیسے حرکت کرنے لگا, وہ کس طریقے سے رونے لگ گیا. معلوم ہوا کہ وہ زندہ ہوا, اور زندہ ہونے کے بعد وہ رویا. اس نے زندگی بخشی کیسے؟ حضور علیہ السلام اس سے ٹیک لگا کر خطبہ فرمایا کرتے تھے اور اس میں زندگی پیدا ہو گئی. سبحان اللہ. استاد زمن شہین شاہ سخن مولانا حسن فاضل بریلوی کے مصرے کا یہی مطلب کہ عیسیٰ علیہ السلام تو پھونکتے تھے اور مردے کو زندہ کر دیا کرتے, یا پرندے کو زندہ کر دیا کرتے. استاد زمن فرماتے ہیں یہاں تو حال یہ کہ جن کے دامن کی ہوا باد مسیح آئی, یعنی عیسیٰ علیہ السلام تو پھوکیں تو مردے کو زندہ کرے, یہاں تو حضور کے دامن کی ہوا لگ جائے تو سوکھے ہوئے درخت زندہ ہو جائے. اللہ اکبر. دیکھیے آپ نے حضور علیہ السلام کی شان, کیسے حیات حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی. اب مصرع آپ کی سمجھ میں آ جائے. ٹوٹی آنسیں بناتے ہیں, چھوٹی لفظیں چلاتے یہ ہیں, چھوٹی لفظیں چلاتے یہ ہیں. آدمی کا جب انتقال ہو جائے, جب نبض دیکھی جاتی, تو نبض چھوٹنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب اس میں دھڑکن ختم ہو جائے تو طبیب یا ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ بھئی یہ آدمی انتقال کر گیا، ظاہر کہ دل کی حرکت بند ہو گئی، انتقال کر گیا. جس کی نبض چھوٹ جائے کا مطلب ہے کہ جو کوئی انتقال کر جائے، نبض چھوٹ جائے، تو ایسی نبضوں کو بھی نبی کریم علیہ السلام چلا دیتے ہیں، یعنی مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں. اور اس کے بعد کہتے ہیں جلتی جانے بجھاتے ہیں، جلتی جانے بجھاتے ہیں، روتی آنکھیں ہنساتے ہیں، روتی آنکھیں ہنساتے ہیں. اگر اس کو ظاہری طور پر بھی حمل کیا جائے کہ جلتی جانیں بجھاتے ہیں، واقعی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جلتی جانوں کو بجھایا. اور آپ سنتے ہیں، پہلے بھی ہم نے عرض کیا، حضور علیہ السلام کے ایک صحابی حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو لوگوں نے آگ میں ڈال دیا. جب ان کو آگ میں پھینکا، حسن اتفاق کہیے کہ حضور علیہ السلام ان کے قریب سے گزر رہے، جیسے یہ آگ میں پہنچے حضور علیہ السلام نے آگ کی جانب حکم فرمایا، یا نارو کونی بردم و سلام علی عمار، اے آگ عمار پر ٹھنڈی ہو جا، ساتھ سلامتی کے ٹھنڈی ہو جا. یہاں حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے آگ حضرت عمار پر ٹھنڈی ہو جا. ذرا اس کو ذہن میں رکھیے، جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ میں ڈالا گیا، آگ میں ڈالنے سے پہلے مختلف موقع کاموں پر جو فرشتے ہیں وہ ان کی خدمت میں حاضر آئے، یہاں تک کہ جبریل امین، حضور کوئی خدمت ہے تو بتائیے. یعنی کیا مطلب تھا؟ بارش کا فرشتہ آن کر کہتا ہے کہ اتنی برسا دی جائے کہ آگ بجھ جائے، یا اس کو اٹھا کر پرے پھینک دیا جائے، وہ طبیعت جاری، کہنے کو جی چاہ رہا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ جواب دیا جو ان کی شان کے لائق، فرمایا کہنے کو جی تو چاہتا، بولنے کو طبیعت تو چاہتی، مگر تم سے نہیں، اس سے جو میرا حال دیکھ رہا. اللہ تعالیٰ میرا حال دیکھ رہا تو اس سے میں فریاد کروں گا، تم سے کہنے کو کوئی طبیعت میری نہیں چاہتی، اللہ تبارک و تعالیٰ میرا حال دیکھ رہا. اس استقامت اور اس سکون اور تمانیت جو ابراہیم علیہ السلام میں تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر یہ کرم کیا کہ جیسے ہی آگ میں انہیں ڈالا گیا، اللہ تعالیٰ نہ کسی فرشتے کو بھیجا، نہ میکائل کو بھیجا، نہ جبریل کو بھیجا، براہ راست آگ کو حکم دے دیا، یا نارو کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم علیہ السلام پر ساتھ سلامتی کے ٹھنڈی ہو جا. اور آگ ٹھنڈی ہو گئی. ایک روایت ہے کہ 40 یا 50 دن تک ابراہیم علیہ السلام آگ میں رہے، اور ابن کثیر کی روایت یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام فرماتے کہ جو تمانیت و سکون مجھے آگ میں میسر آیا، اس سے پہلے بھی کبھی میسر نہیں آیا، اور اس کے بعد بھی کبھی میسر نہیں آیا. اللہ کے جو نیک بندے ہوئے امتحان سے جب گزرتے ہیں تو ان میں بڑی تمانیت ہوتی، ان میں بڑا صبر ہوتا، اور ہر مصیبت کا مقابلہ، ہر معاملے کا مقابلہ بڑی جمع مردی کے ساتھ کرتے ہیں، واویلا یا چیخ اور پکار ہرگز نہیں کرتے. تو کہتے ہیں وہ سکون اور تمانیت کہ پوری زندگی مجھے کبھی میسر نہیں آئی. ایک روایت میں ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ نے کوئی نقصان نہیں پہنچا، ایک رونگٹا بھی نہیں جلا، البتہ ان کی پیشانی پر مہین سی پسینے کی بوندیں تھیں، اور جبریل علیہ السلام ان پر پنکھا چل رہے تھے، ان کی خدمت کر رہے. اور جب باہر آئے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ابن کثیر نے اسی موقع پر یہ روایت نقل کی کہ جب ابراہیم علیہ السلام آگ سے باہر نکلے تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے، میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ آزر نے پوری زندگی میں ایک کلمہ خیر کہا، ایک اچھا کلمہ کہا. وہ اچھا کلمہ کیا ہے؟ پوری زندگی میں ایک کلمہ اچھا تھا. یہ آزر ابراہیم علیہ السلام کا چچا، یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر نہیں، ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تھا تاریخ بن ناحور، اور وہ مومن تھے. اور اس پر تحقیق کرنی ہو، حضور کے آبا و اجداد آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عبداللہ تک، یہ سب کے سب مومن، پاک پشتوں سے، پاک ارحام سے منتقل ہوتے آئے. پوری تفصیل شمول الاسلام اعلی حضرت امام اہل سنت کا ایک رسالہ ہے، تفصیل آپ اس میں ملاحظہ فرما سکتے، ہم صرف اس کا اقتباس آپ کی خدمت میں رکھ رہے ہیں. تو ان کے والد آذر نہیں، آذر آپ کا چچا، ان کے والد تھے تاریخ بن ناخون، وہ مومن تھے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سلسلہ ان سے چل رہا ہے، اور آپ فرماتے میں طیب ارحام اور طیب پشتوں سے منتقل ہوتا ہوا آیا ہوں. چنانچہ کیا ہوا کہ جب باہر نکلے تو جب اس نے دیکھا آپ کے چچا نے، تو اس نے کیا جملہ کہا، آپ کو دیکھا اور صحیح سلامت ابراہیم علیہ السلام کو آپ سے برامد ہوتی ہوئے دیکھا تو آزر کہنے لگا، ابراہیم جسے تو اپنا رب کہتا لگتا ہے وہ بڑا عظمت والا، بڑی عظمت والا، اتنی بڑی آگ سے تجھے بچا لیا. تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک جملہ اس نے اپنی زندگی میں خیر کا کہا، اور اتنی بڑی آگ سے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ عزیزان گرامی بچ گئے اور اللہ تبارک و تعالی نے بچا لیا. اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کا حال بھی سنیے آپ، کیا اسماء الرجال کی کتابوں میں ہے کہ مسلم کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تو ایک تابعی تھے، اتفاق سے وہ مدینہ شریف آ رہے تھے حضور سے ملنے، اور راستے میں ان کا انتقال ہو گیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضور علیہ السلام کا وصال ہو گیا، وہ حضور علیہ السلام کو نہیں دیکھ پائے. چنانچہ وہ جب مدینہ شریف آنے لگے اور مدینہ شریف پہنچ گئے تو ان کو